تجارت احکام تجارت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدظ اللہ العالی. انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات ہوں گے, مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے, جیسے کہ ہمارے سلسلے کا ایک پرٹیکولر عنوان ہے اور وہ ہے مالی معاملات تجارتی لین دین. درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں, جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب ایک سوال میں بھی آپ سے عرض کی دیتا ہوں کہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, احکام تجارت کر رہے ہیں, مالی معاملات اور لین دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, ایک بڑی بنیادی بات بعض اوقات آتی ہے, سوال نہیں ہے اصل میں, آپ سے اس پر رہنمائی چاہیے. جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا, بالخصوص جو فریش گریجویٹس ہیں, مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں, جب وہ ایک پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, چاہے وہ کاروبار کرنا چاہتے ہوں, چاہے وہ ملازمت کرنا چاہتے ہوں, بنیادی طور پر جو اس کی تفصیل ہے وہ تو ہے, لیکن بنیادی طور پر ان کو کن چیزوں میں رہنمائی لینی چاہیے یا کیا چیزیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ مستقبل میں وہ شرعی طور پر کسی بڑی غلطی کے مرتکب نہ ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گریجویٹ تو کہہ کے آپ نے پوری دنیا شامل کر دی, دنیا بھر کے شعبہ جات کو عام ہے.
جی جی جی,
میڈیکل میں جائے گا, انجینئرنگ میں جائے گا, وہ آئی ٹی میں جائے گا, وہ بزنس میں جائے گا, کہیں بھی جائے, جہاں بھی جانا ہے حلال و حرام کے مسائل ساتھ رہتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی میڈیکل میں جاتا ہے تو میڈیکل کے بھی بہت سارے ایسے ایشو ہیں کہ وہاں احتیاط کرنا ضروری ہے. فیلڈ میں بھی ایسے ایشو ہیں, تھیوریز میں بھی ایسے ایشو ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جا کہاں رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ آئی ٹی میں جاتا ہے, اب اسے سافٹ ویئر ملتا پہ کام ملتا ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ ملتا ہے, اب اس کے اندر کیا ہے بت دکھائے جا رہے ہیں, کیا ایسے سافٹ ویئر ہمارے سامنے نہیں آئے کہ ایسے گیموں کی تصویریں لوگوں نے نہیں بھیجی کہ جس میں جو ہے وہ قرآن پاک پہ کھڑا ہے کوئی بندہ, کعبے پہ کھڑا ہے یا کعبے پہ حملہ کر رہا ہے.
ماذا اللہ,
تو ایسے چیزیں بھی موجود ہیں مارکیٹ میں. اب کیا کسی مسلمان سے متصور ہو سکتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ پر کام کرے؟ کبھی متصور نہیں ہوگا. تو کیا بنا رہا ہے وہ, اس کی انوالومنٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس پہ پورا سود کا نظام چلے گا یا سودی کھاتے چلیں گے, تو یہ انوالومنٹ غلط کہلائے گی. تو فیلڈ میں اتر کر صحیح اور غلط ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل فرشتے رہتے ہوں چاروں طرف اور غلط کرنے والے ہوں گے ہی نہیں. غلطیوں کی دو اقسام ہیں. کچھ اقسام وہ ہیں کہ جو دھوکہ دہی, فراڈ, خیانت, ان چیزوں پر مشتمل ہیں. ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ یہ غلط باتیں ہیں. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری شریعت مطہرہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. بظاہر عرف عام میں وہ دھوکہ دہی نہیں سمجھا جاتا. مثال کے طور پر قبضے سے پہلے مال بیچنا دھوکہ دہی تو نہیں سمجھا جاتا, لیکن چونکہ احادیث مبارکہ میں نہیں وارد ہے, منع کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے ان چیزوں سے بچا جائے گا. جمعے کی اذان جو ہے اس کے بعد جو خرید و فروخت کی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے. اب تمام تر تقاضوں کے مطابق خرید و فروخت کی گئی, کوئی اس میں غلطی نہیں تھی, تب بھی یہ ناجائز ہے کیونکہ اس موقع پر خرید و فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کا تعلق فیلڈ سے نہیں ہوتا. کیا آپ بولیں کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں گا تو مجھے صحیح اور غلط کا پتہ ہو. کچھ جنرل باتیں ہوتی ہیں, بنیادی اور بیسک باتیں ہوتی ہیں. تو ہر مسلمان کو دین اسلام کی تا تعلیمات میں سے بنیادی باتیں پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے عقائد و عقائد کا. عقائد میں بھی سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ضروریات دین. ضروریات دین کیا چیزیں ہیں؟ امیر اہل سنت کی بہت عظیم کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. ضروریات دین کا علم سیکھنا ہے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. ضروریات دین کے بعد جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے اعمال کا. اعمال میں جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں اس کی ادائیگی ہے. پھر بندہ اخلاقیات کا معاملہ ہے, قلبی احوال کا معاملہ ہے. تو یوں تین چار جو چیزیں ہیں یہ ملا کر بنیادی تعلیمات بنتی ہیں. تو بنیادی تعلیمات سے انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے, اور ذہن سازی ہو جائے تو بندہ جہاں بھی ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے. ذہن سازی نہ ہو, بندہ ہر جگہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو, تو پھر جو ہے وہ کوتاہی کا جو دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا, انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے.
مفتی صاحب, دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا, ایک بڑا ہی ایک اہم پہلو ہے میری نظر میں یہ کہ جو وہ افراد کے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور کثیر مال ہے, اگرچہ کم بھی ہو تو سوال تو یہ بنتا ہے, اور ان کی اولاد بھی ہے, لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, شادی شدہ بھی ہیں, ان کے حوالے سے جو بھی یہ مال و دولت ہے ان کے انتقال کے بعد وراثت کی صورت بنے گی, تو ان کا اس معاملے میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس چیز کو دیکھ کر اگرچہ ہم تو مالی معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن وراثت کی تقسیم کرنا نہ کرنا, کس طریقے سے ہونا, اس کو لے کر آپ کو اس کا زیادہ تجربہ ہوگا کہ پورے پورے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس معاملے میں اس گھر کے سربراہ کو یا جائیداد کے مالک کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, اور جو لواحقین ہیں یا جو وارثین بننا ہے جنہوں نے, ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے, وارثین بننے والی بات تو بعد میں آتی ہے. جو بھی اس کے زیر کفالت لوگ ہیں
جی,
ہم ان کی ذمہ داریوں کا بھی تعین کرتے ہیں نا, کہ ایک شخص نے پیسہ پیسہ جوڑ کر ایک جہان بنایا ہے, اور اولاد بعض اوقات ایسی نافرمان قسم کی آ جاتی ہے کہ بس اس کی نظر صرف اور صرف باپ کے مال پر ہوتی ہے. اس کو واہیات کے لیے, خرافات کے لیے, اڑانے کے لیے پیسے چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, واہیات میں نہیں لگانے, اس کو تجربات کرنے کے لیے پیسے چاہیے. باپ کا تجربہ ہے, اس نے زندگی جو ہے نا گزاری ہے. اولاد بزد ہوتی ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے, اس پر بھی پھر موسم آ رہے ہوتے ہیں. آج اس کام کا شوق اٹھا, کل اس کا اٹھا, پرسوں اس کا اٹھا, پتہ چلا پیسہ برباد ہو رہا ہے. نہ تجربے کی وجہ سے, تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ بڑھتا چلا گیا. تو اولڈ از گولڈ, تجربات ہوتے ہیں, بڑوں کے ساتھ مشورہ کرنا, ان کی رائے پہ عمل کرنا, یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بڑا شوق ہے کرنے کا, تو اپنے وسائل پیدا کریں اور پھر اس پر آگے چلیں. تو ایک وجہ فساد کی یہ ہوتی ہے کہ باپ پیسے نہیں دے رہا, مجھے پیسے چاہیے, مجھے پیسے چاہیے, پھر برا بھلا کہیں گے, اختلافات بڑھیں گے. بھائی جب باپ کا مال ہے تو وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے, تو ایسی کیفیت آنی نہیں چاہیے. یہ جو ہے نا بالکل ایکسٹریم پر چلے جانا اور پھر انتہا پر جا کر سوچنا, یہ کیفیت جب آتی ہے بندے کے اندر تو پھر جو ہے وہ مشکلات بڑھتی ہیں, اور گھر جو ہے وہ پھر یوں سمجھیں کہ ایک اکھاڑا بن جاتا ہے. سرپرست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ والد ہو, دادا ہو, جو بھی ہو جس کے پاس مال ہے, کہ وہ بنیادی ضروریات کا خیال رکھے.
ٹھیک,
بنیادی ضروریات ہی نہیں ایک بندے کے پاس تو روئے گا, دھوئے گا, چیخے گا, چلائے گا. بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی خیال رکھے کہ ٹھیک ہے وہ بڑا ہو گیا ہے, بالغ ہو گیا ہے, سوچ سمجھ رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گھر کب آتا ہے, کب جاتا ہے, کس سے ملتا ہے, یہ سب چیزیں اگر نہیں دیکھیں گے آپ تو پھر آج کل تو ایسے ایسے نشے آ گئے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ چرس لوگ پیتے تھے, بو آتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ چرس پی رہا ہے. برابر والے کمرے میں بیٹھ کر کوئی نشہ کر رہا ہوگا تو دوسرے کمرے والے کو نہیں پتہ چلے گا. جب سے کوکین اور آئس اور اس طرح کے جو نشے آئے ہیں, تو اطلاع کب ملتی ہے کہ جب وہ آور ڈوز ہو جاتا ہے بچہ یا جوان اور مردہ پایا جاتا ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے تو نشے کا عادی تھا. تو غلط صحبت کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ برباد ہوتے ہیں. یعنی غلط صحبت سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے, اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین کی بات مانے, خود سری جو چاہ کرنا نہیں, خود بندہ اپنے آپ پر رکاوٹیں ڈالے, اپنے آپ کو پابند کریں صحیح اور غلط کا جب ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے.
ٹھیک, ایک کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی
جنید بول رہا ہوں ڈیفینس سے. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میرا سوال تھا, احکام تجارت سے رہنمائی لے لے کر کوشش کرتے ہیں اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. آپ نے کہا تھا فزیکل ایکٹیویٹی ہو تو کمیشن کے حقدار بنتے ہیں. ہمارے ریئل اسٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی کا نمبر اگر کسی کو دیتے ہیں کہ اس کو ڈیل کرو تو وہ اس کے کمیشن کا حقدار بنتا ہے. وہ جب ڈیل ہوتی ہے تو وہ اس کو لازمی جس نے نمبر دیا اس کو وہ دیتا ہے کمیشن کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے. تو یہ ارشاد فرمایا کہ اب نمبر اگر دیتے ہیں تو اس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی خاص نہیں ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے کہ اس پارٹی کو لے کر چل رہا ہوتا ہے, کبھی ایسی مصروفیت آ جاتی ہے اور پارٹی کو جلدی ہوتی ہے تو وہ نمبر کسی اور کو دیتا ہے کہ آپ اس پارٹی کو ڈیل کریں, میں اپنے کام میں جو ہے فارغ ہو جاؤں تو پھر ان کو دیکھیں گے. تو اب اگر وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دینا تو کیسا ہے, اور اگر یہ کہہ دے کہ تحفہ جو بھی ہو آپ مجھے دے دینا ڈیل ہونے کے بعد تو کیسا ہے؟
دیکھیں ایک چیز ہے کہ دو افراد مل کر کام کرتے ہیں, دو درزی مل کر کام کرتے ہیں.
ٹھیک,
شرکت اعمال یعنی پارٹنرشپ کی قسم یہ ہوتی ہے کہ محنت دو آدمی کر کے کوئی کام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, مشترکہ طور پہ کام کر رہے ہیں.
مشترکہ طور پہ کر رہے ہیں تو اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے, اس طرح کام کرنا ہے تو اس طرح کر لیں. اور فی زمانہ جو بروکری ہے اس میں بھی شرکت اعمال کی صورت بنے گی, اگرچہ کتابوں میں کچھ کلو کال ضرور ہے لیکن فی زمانہ بنے گی. ایک تو یہ صورت ہے کہ اس پروجیکٹ کو دو یا تین بروکر آن کر کے چلتے ہیں جیسا کہ ہمارے عرف میں رائج ہے, اور پھر وہ طے شدہ جو بھی آپس میں شیئر طے ہوا تھا اس کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں. تو یہ تو اس نے کام کم کیا اس نے زیادہ کیا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک پروجیکٹ کے طور پر اس کو لے کے چلیں, دو تین بروکر اکٹھے ہو کر اس پروجیکٹ کو لے کر چلیں گے اور کام کریں گے تو ایکٹیویٹی کرنا کہلائے گا. لیکن یہ جو مثال دی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل نمبر دینے والا الگ تھلگ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ نہ دوسرا اس کو اپنا پارٹنر سمجھتا ہے نہ یہ اس کو اپنا پارٹنر سمجھتا ہے, تو ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. ایکٹیویٹی تو یہاں بھی کی جا سکتی ہے, نمبر دینے کے لیے ضرورت تھوڑی ہے واٹس ایپ میں نمبر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ جا کے اس سے میٹنگ کر سکتے ہیں.
ٹھیک,
کہ بھائی میں ایک کلائنٹ آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں, میں آتا ہوں, کلائنٹ یوں ہے, میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے, اس طرح کا صاف کام ملے, یوں ہے, ایک میٹنگ اس کلائنٹ کے ساتھ جا کے کر لے.
ٹھیک,
اس بندے کے پاس میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں, یوں اور یوں ہے, تو میٹنگ تو یہاں بھی ممکن ہے.
ایک میٹنگ کافی ہوگی,
فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہاں بھی ممکن ہے.
ٹھیک ہے, ایک میٹنگ کافی ہوگی.
کافی,
ٹھیک ٹھیک ہے جی. جنید بھائی آپ کو رہنمائی ملی, وہ سب کچھ فرما رہے تھے.
کافی,
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے جناب.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ لیزنگ کا کام کرتے ہیں, قسطوں پہ چیزیں جو ہے وہ سیل کر. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے موبائل لینا ہے لیکن لے کر وہ میں نے جو ہے سیل کرنا ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی چاہیے تھی کہ آیا کہ اس قسم کے گاہک کو دے سکتے ہیں جو ادھار پر لے کر تو چیز کو جو ہے وہ فروخت کر دے, اس کا گاہک کا مارکیٹ میں فروخت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کا لیزنگ پہ کھاتا بنانے کے بعد کیا وہی چیز دکاندار اس سے واپس بھی خرید سکتا ہے نقد کی قیمت میں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
پہلا سوال تو کافی واضح ہے, گاہک نے جب چیز خرید لی تو اس کا مالک ہو گیا, اب وہ بیچے, کسی کو تحفے میں دے, خود استعمال کرے, اس کے اختیارات ہیں, اس کے ان اختیارات کو کوئی روک نہیں سکتا. تو جائز ہے اس بنیاد پر یہ کہنا کہ بیچا جائے نہ بیچا جائے, یا کوئی سوال کھڑا نہیں ہوتا. رہی بات یہ کہ دکاندار ہی کو بیچنا, تو اس کے لیے پھر تفصیل چاہیے کہ اس نے ادھار خریدا, نقد خریدا, کس انداز پر خریدا. قسطوں کی دکان ہے تو ادھار ہی خریدا ہوگا, تو اس میں پھر تفصیل ہے پوری. ایک مرتبہ ایک پیکج ہم نے بنایا تھا, اس
مسئلے
کی چھ صورتیں کی تھیں, ایک صورت ناجائز تھی, پانچ صورتیں جائز تھیں. تو وہ پیکج کسی پروگرام میں ہم چلا دیں گے تو آپ سیکھ لیجیے گا, یا پھر دارالعلوم افتاء علیہ سنت کے فون نمبرس پر رابطہ کر کے پوچھ لیں.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
حضور محمد ضیاء الرحمن عطاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. حضور یہ جو کاروبار کے اندر کمیشن مقرر ہوتا ہے कि कोई बंदा किसी दुकानदार या किसी फर्म के साथ काम करता है और वो कस्टमर्स को लेकर आता है और उस कारोबार के फर्म के सेठ के साथ या दुकानदार के साथ अपना कमीशन मुकरर किया होता है, क्या जो कस्टमर है जिसको वो लेके आता है क्या उसके इल्म में भी ये बात होनी चाहिए कि ये ले आने वाला बंदा सेठ से या दुकानदार से कमीशन ले रहा है या सिर्फ दुकानदार और वो जो वर्कर है उसके इल्म में होना चाहिए?
देखिए, जिसके साथ आपका मुआहदा है कमीशन का उसके साथ आपकी डील पहले से होनी चाहिए, ये काफ़ी है। सामने वाले पार्टी को पता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो सूरत आपने बयान की है इसमें कमीशन लेना जायज़ है,
यानी मतलब वन साइडेड हो तो भी क्लियर है।
जी हाँ,
ठीक। अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि हजूर, आजकल जो दूध का काम हो रहा है तो दूध दुकानों पर दुकानदारों को दो तरह का रखना पड़ता है। एक तो खालिस दूध होता है जो हमारे पंजाब में 110 रुपए किलो चल रहा है, और इसके अलावा जो हम दूधी से दूध लेते हैं वो तकरीबन 80 रुपए किलो सेल कर रहे हैं। इसमें हमें दूधी कहते हैं कि ये हमारे दूध में हमने पानी मिलाया हुआ, तो वो इलानिया कह के जाते हैं कि हमारे दूध में पानी हमने इतना मिलाया, क्या उनका दूध और ये दूध बेचना शरई तौर पर जायज, इसमें कोई कबाह तो नहीं?
बड़ा सस्ता दूध बेच रहे हैं भाई, कराची में तो 130 रुपए किलो का रेट है, ठीक है। आपके यहाँ तो कह रहे हैं खालिस दूध 110 रुपए है।
जी,
कमाल है। देखिए, मैंने तो ऐसे दुकानें नहीं देखी, खैर मैंने कौन सा पूरा जान देखा है कि जहाँ दो किस्म का दूध रखा हो दूध बेचने वाले ने। देखी आपने ऐसी दुकानें?
नहीं, उससे मैंने भी नहीं देखी।
हो सकता पंजाब में ऐसा हो,
पॉसिबल है,
ये छोटे शहरों में ऐसा होता हो।
बाज़ औक़ात यहाँ कराची में यूँ तो देखा है हमने कि बाज़ मवाक़े होते हैं मौसमी, कि उसमें वो फुल क्रीम और हाफ क्रीम करके जो ना सस्ता बेच रहे होते हैं, वो अलग होता है, वो तो देखा।
अच्छा, देखिए सवाल तो आपका है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है कि दुकानदार ने दूध दो तरह के रखा हुआ है कि एक जनाब दूध 110 रुपये किलो और एक 80 रुपये किलो, 30 रुपये का फ़र्क एक किलो पर। अगर कोई कह के बेचता है कि जी इसमें इतना पानी मिलाया मैंने, तो ठीक है, फिर तो वाजे कर दिया उसने। जब वो खुद बता के बेच रहा है उसका ऐब, उसकी खामी, उसकी खराबी, तो जो तकाजा था वो उसने पूरा कर दिया, तो अब इस पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं होगा।
उसे अगर बताता नहीं है, एक बात है, यानी इन्होंने जो बात की जैसे आपने फरमाया, मैंने भी ऐसे कोई दुकान देखी नहीं है, लेकिन एक तस्वुर में अगर हम जाएँ कि जी एक ही शॉप है, मिल्क शॉप है, वहाँ पर दो ड्रम रखे हुए हैं, एक जो है एक की जो कीमत है वो पर लीटर 110 रुपए बन रही है और एक की कीमत कह रहे हैं 80 रुपए है, तो इतना तो कस्टमर को भी पता होगा ना जी, 30 रुपए का फर्क है तो जाहिर सी बात है किस चीज का फर्क होगा, क्वालिटी का फर्क होगा।
हाँ, बात नहीं, सुरचाल कुछ और भी है।
ठीक,
जो गरीब लोगों के मोहल्ले होते हैं ना
जी,
बेचारों के पास थोड़े थोड़े पैसे होते हैं,
ठीक
है, दूध लेना है 110 रुपए नहीं खर्च किए जा रहे, नहीं गुंजाइश है, तो मुमकिन है वो खरीदते हो और ये उनको बेचते हो, ऐसा मुमकिन है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
साहब की बारगाह में सवाल ये अर्ज है कि जानदारों की तस्वीर वाले कपड़े बेचना कैसा है और क्या हुक्म है, जवाब शासन दे।
देखिए, जानदारों की तस्वीर वाले कपड़े हो सकता है उसने पायदान बनाना हो, तकिया बनाना हो, ठीक है, तो दो सवाल है यहाँ पर, एक इस्तेमाल और एक तस्वीर का होना, दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसे कपड़े अगर कोई पहनता है तो पहनना जायज नहीं है, नमाज भी मकरूह तहरीमी होगी, लेकिन किसी ऐसे इस्तेमाल में अगर वो कपड़े आते हैं कि जो मौजूए एहानत कहलाएंगे, यानी एहानत की जगह में इस्तेमाल होंगे, जमीन पर चादर बिछाने के काम आएंगे, जनाब दस्तरखान बिछाते वक्त बिछा दी नीचे, पांव से बंदा चल रहा है उसके ऊपर, तकिया बना दिया,
यानी इज्जत का मकाम ना हो,
इज्जत का मकाम नहीं है, तो इस्तेमाल उस मौके पर जायज़ होगा। अब रही बात बेचने की, तो देखिए तस्वीर बहुत सारी किताबों में होती है, अखबारात में होते हैं, होती है। वकाल फतह में हुजूर मुफ्ती वकालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतवा मौजूद है कि किताबों के ताल्लुक से, कि जब बंदा किताबें ख़रीदता है तो उसका मकसूद किताबें होती हैं, तस्वीर नहीं, तो वो कागज़ किताब कंटेंट पर मुश्तमिल चीज़ ख़रीद रहा है, तस्वीर एक ज़िमनी चीज़ है। अखबारात का भी ये मामला है कि तस्वीर वहाँ ज़िमनी चीज़ होती है, सिवाय इसके कि कोई अखबार सुनते थे पुराने ज़माने में, आजकल तो नहीं पता, کیا صورتحال ہے کہ فلمی میگزین الگ سے آیا کرتے تھے، اگر کوئی اخبار میگزین ہی ایسا ہے جس کا مقصود ہی تصویر ہے اس کا حکم پھر الگ ہوگا، عام اخبار خبروں کے لیے ہوتے ہیں، تصویر ضمنی ہوتی ہیں، تو ان کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ تو جس کپڑے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں اگر مقصود کپڑا ہی ہے تو اس کپڑے کی خرید و فروخت بھی جائز کہلائے گی، ناجائز اسے نہیں کہیں گے۔
مفتی، ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہے وہ مختلف کپڑوں میں، یعنی وہ کٹ پیس میں بھی، یعنی وہ رو میٹیریل جو ہے کپڑوں کا اس کے اندر بھی، اور سلے سلائے ریڈی میڈ جو سوٹس ہیں چاہے جینٹس ہوں چاہے لیڈیز ہوں، اس میں بھی اس طریقے کے پرنٹ آ رہے ہیں، یعنی پرنٹنگ کے لیے ڈیزائننگ کے لیے مختلف چیزیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی پورے پورے میگزین یا اخبار کی جو تراشے ہیں وہ لے کر اس کا پرنٹ بنا دیا ہے۔ اب وہ ممکن ہے کسی اور زبان میں ہوں، انگلش میں ہوتے ہیں زیادہ تر، تو چائنیز میں ہوتے ہوں گے، کسی اور میں ہوتے ہوں گے، اب وہ کپڑوں پر جو پرنٹ ہے وہ پورا اخباری پرنٹ ہے، جیسے خبریں لگی ہوئی ہیں یہ وہ فلاں، تو وہ کیونکہ زیادہ تر تو انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں ہوتا ہے تو یوں سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہوتا بازو کا،
ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستانی کو انگریزی نہیں آتی،
نہیں انگریزی کے علاوہ بھی میں عرض کروں، اب چائنیز ظاہر سی بات ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ کمی افراد کو آتی ہوگی، بہرحال وہ پرنٹ کے جو کپڑے ہیں وہ بنانا بیچنا اور استعمال کرنا ان کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی ان کی وجہ سے غلط ٹرینڈ مارکیٹ میں آ جائے، سوچنے کی چیز ہوتی ہے نا۔ اب جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ بندہ کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس کو کیا پتہ ہونا چاہیے،
جی
تو یعنی ایک ایسا ٹرینڈ مارکیٹ میں لے کے آنا جس میں کوئی برائی ہو، خامی ہو، خرابی ہو، تو ایسا ٹرینڈ مارکیٹ میں لانے والے لوگ کتنے بڑے مطلب کہ ان پر ذمہ داری عائد ہوئی، اور ان کی گرفت جب ہوگی تو ان کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو روش ہے پرنٹ لکھائی کو چھاپنا کپڑوں پر، یہ غلط روش ہے، کیونکہ اول تو پتہ نہیں ہمیں کیا لکھا ہوا ہے،
جی
ٹھیک ہے، اچھے کلمات لکھے ہوئے ہیں یا برے کلمات لکھے ہوئے ہیں،
جی
پھر کپڑے جو ہے وہ کپڑے جو بندہ پہنتا ہے تو ظاہر بات ہے کپڑے پہننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کپڑوں کی تعظیم کر رہے ہیں، بلکہ کپڑے جسم کی تعظیم کے لیے پہنے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا۔ تو کپڑوں کے اوپر اگر کوئی ایسی لکھائی ہوئی جو مقدس لکھائی ہے، یا کوئی ایسے کلمات ہوئے کہ جو نہیں مطلب کہ آویزہ کرنا درست، تو یہ خرابی لازم آئے گی۔ پھر جو حروف ہیں کسی بھی زبان کے حروف ہوں ان کا ایک ادب ہے،
ٹھیک،
تو حروف کی یوں بے ادبی کرنا یہ بھی کسی طور پر درست نہیں ہے، تو یہ طریقہ ہرگز ہرگز نہ اپنایا جائے۔
اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے، ہمارے ہاں گولڈ کی مارکیٹ میں کچھ لوگ چھوٹے جو سنار ہوتے ہیں وہ بڑے سنار سے آ کے کچھ پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دیتے ہیں 50,000 یا 1,00,000 روپیہ، تو ہم شام کو یا کل صبح آپ کو اس کے بدلے میں گولڈ دیں گے، تو گولڈ طے نہیں ہوتا کتنا ہوگا، کل جو ریٹ ہوگا اس کے حساب سے جو بھی سونا بنے گا تو وہ اس کو دینا ہوتا ہے، تو کیا یوں وہ قرضہ دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟
دیکھیے جو قرضہ ہے، اگر آپ نے روپوں میں قرضہ لیا ہے تو روپوں میں ہی واپس کریں، یہ اس کی اصل ہے۔ اگر آپ نے سونے میں لیا ہے تو سونے میں واپس ہوگا۔ یہ جو ایکسچینج ہو رہا ہے نا، یہ ایکسچینج درست نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ یہی کہیں کہ آپ کو ہم اتنے ہی روپے واپس کریں گے،
ٹھیک،
مثلا اگر 50,000 روپے لیے تو 50,000 ہی واپس کرنے ہیں،
ٹھیک ہے،
اب جب واپسی کا موقع آیا دونوں افراد وہاں موجود ہیں، کوئی بھی غائب نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور پھر یہ دیکھیں کہ 50,000 میں کتنا سونا ان کو دیا جائے،
جی
مثال کے طور پر آدھا تولہ سونا بنتا ہے ان کا،
ٹھیک
ہے، اب ایگریمنٹ کر لیں مطلب زبانی کلامی کہ ٹھیک ہے 50,000 کے بدلے ہم آپ کو سونا دے دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، لیے تو تھے 50,000 روپے،
جی،
اور انہوں نے نوٹ کر لیا کہ آج 50,000 کا 500 کتنے گرام ہے، آدھا تولہ کتنے گرام ہوں گے،
آدھا 6 گرام سے کم بنے گا،
6 گرام،
6 گرام سے کم ہوگا آدھا تولہ ایکچوئل جو،
مثال کے طور پر 50,000 کے 6 گرام سونا بن رہا ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، تو ان کو اگلے دن 6 گرام دینا چاہیے تھا، 6 گرام دینا چاہیے تھا نا، 50,000 کا 6 گرام سونا بنا، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ 6 گرام کے بدلے پیسے کتنے آ رہے ہیں، اگر سونا اوپر چلا گیا تو پیسے کم ہو گئے
جی,
ٹھیک ہے, لیے 50,000 تھے, واپسی اب یہ 50,000 نہیں دیں گے. اب اگر وہ 6 گرام سونا 60,000 کا ہے تو کیا ہوا,
10,000 کا لاس ہو گیا,
10,000 کا لاس ہو گیا نا. تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سونے کو معیار بنا کے پیسوں کا لین دین کریں, اور یہ غلط ہے.
تو میں کچھ
مثال میں تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی ہے, بیان کریں ہم.
میں عرض کرتا ہوں, اصل میں دو صورتیں ہیں. ایک تو وہی ہے جو آپ نے بالکل گرفت فرمائی ہے کہ وہ اصل میں ہیلا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیگر چیزیں انہیں فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کو. لیکن بات یہ ہے کہ سونار لائن میں یا سونار مارکیٹ میں, صرافہ بازار میں, بڑی عجیب بات ہے, کروڑوں اربوں روپوں کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے لیکن کیش ہاتھ میں نہیں ہوتا. عموماً سناروں کے پاس کیش نہیں ہوتا. اس سے مراد یہ نہیں کہ جیب میں ہی پیسے نہیں ہوتے, عموماً کیش نہیں ہوتا. ان کی خرید و فروخت کا ٹوٹل معیار ہی سونا بنا ہوتا ہے. وہ سونا دے رہے ہوتے ہیں, سونا لے رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ہاتھ میں کیش نہیں ہوتا. بکرہ عید آتی ہے تو آپ دیکھیں گے ہماری لوکل مارکیٹ میں سونے کے ریٹ گر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سونار جو ہیں, ظاہر سی بات ہے انہیں بھی قربانی کرنی ہے. اب جانور خریدیں گے وہ تو بہت کثرت کے ساتھ سونا بکتا ہے. جب سونا بکتا ہے انہیں پتہ ہے خریدنے والوں کو کہ جی یہ بکنے کا دور شروع ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مقابلے پر لوکل مارکیٹ میں کم ہو جاتا ہے. عموماً ہوتا ہے, یہ سالوں کی پریکٹس ہے بقرعید پہ. اسی طرح رمضان میں تھوڑا ریٹ کم ہو جائے گا کیونکہ اب بیچیں گے لوگ. تو وہاں پہ تو ہے ہی لوگوں کے ہاتھ میں سونا. تو بعض اوقات جب کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے یا ہاتھ چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور سونا بھی ہاتھ میں نہیں ہے, آنا ہے کل, تو وہ لے لیتے ہیں اور پھر کل جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں.
50,000 کو بنیاد بنا کر سونا دیں گے؟
نہیں, 50,000 لیں گے.
50,000 کو بنیاد بنا کر سونا دیں گے یا سونے کو بنیاد بنا کر پیسے واپس کریں گے؟
نہیں, 50,000 کو بنیاد بنا کے سونا دیں گے.
اگر ایسا ہے تو جو ہیلا میں نے بیان کیا اس پر عمل کر لیں پھر.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
احمد رضا سامانی عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم نے شراکت داری میں 50% پارٹنرشپ پہ ایک پلاٹ لیا 1 کروڑ روپے کا. اب اس کی اب مالیت ہو گئی ہے 1.5 کروڑ روپے. ایک پارٹنر چاہتا ہے کہ میں بیچ دوں لیکن دوسرا چاہتا ہے کہ میں نہ بیچوں. اب بیچنے کی صورت کیا ہوگی, اور اگر دوسرا پارٹنر اس کو خرید لے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں.
دیکھیے, خریداری میں جو موجودہ مالیت ہے اس سے خریدیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرا پارٹنر نے جتنے پیسے ملائے تھے آپ اتنے دے کے ان کو فارغ کر دیں. جو موجودہ مالیت ہے یا جس پر آپ کا دونوں کا اتفاق ہوتا ہے اس قیمت پر آپ خریدیں گے. وہ تقاضا کر سکتا ہے کہ جی موجودہ مالیت کے مطابق مجھے بیچنا ہے میرا حصہ, تو ٹھیک ہے وہ اپنا شیئر بیچے گا. جب وہ اپنا شیئر بیچے گا تو آپ نے کہا کہ 1.5 کروڑ کا ہو چکا ہے تو 75 لے کے وہ فارغ ہو جائے گا.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شاپر خریدی تقریباً 30 کلو, اور وہ شاپر خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مضبوط بھی اور وہ شائننگ ہوتی ہے اس میں, لیکن جو دکاندار تھا اس نے مجھے غلط شاپر دے دی, یعنی اس میں شائننگ نہیں ہے. تو کیا اب میں اس وجہ سے اس پہ ریٹ کم کروا سکتا ہوں کہ بھائی یہ اس میں یہ شائننگ نہیں ہے اور اس پہ ریٹ کم کرو, کیونکہ وہ شاپر مجھے پسند نہیں ہے, مجھے کیا حکم ہوگا اس میں؟
ٹھیک,
اس کا حل یہ ہے کہ پرانے ڈیل کینسل کر دیں, اور کینسل کرنے کے بعد نئی ڈیل کر لیں. یہ اس کا حل ہے, کیونکہ کچھ شاپرز استعمال بھی کر چکے ہوں گے, یہ ایشو بھی آئے گا.
جی, اگلی کال دیجیے.
میں نے نا بچوں والی گیمیں رکھی ہوئی ہیں, وہ پوچھنا ہے کہ وہ اس کا جو آمدن وہ ہے جو صحیح ہے یا نہیں ہے بچوں والی گیموں کی, ویڈیو گیم ہے میرے پاس.
یا اللہ,
وہ شاید مشین جو لگاتے ہیں وہ مراد ان کی.
جی
دیکھیے, اگر تو آپ نے کوئی جھولا شولا لگایا ہوا ہے, بچہ کے جھول کے چلے جاتے ہیں, تو اس کا معاملہ ہو رہا ہے. یہ تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے. گیموں کے اندر میوزک ہوتا ہے اصل میں, تو اب میوزک والا گیم تو کس طرح اجازت مل سکتی ہے اس کی, تو جائز نہیں ہوگا.
اگلی کال دیجیے.
سوال یہ تھا کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دیے جائیں اور وہ اس کو یہ کہا جائے کہ ہم تو جو بھی پروفٹ اپنی خوشی سے ہو وہ دے دیجیے, اور نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
بڑے فیاض ہی ہے بھائی انویسٹر کی.
ایسا کرنا ناجائز ہے. جب آپ شرکت پہ پیسے دے رہے ہیں تو متعین کرنا ضروری ہے کہ بھائی ہمارا دونوں کا یہ ریشو ہوگا, اس تناسب سے نفع تقسیم ہوگا. اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ بھائی نفع نہ ہو تو نہ دیجیے گا تو ٹھیک ہے. آپ نے پارٹنرشپ کی مساکتوں پر 50-50% پر کی, یہ نفع ہوگا تو ملے گا, جب نفع نہیں ہوا تو ٹھیک ہے نہیں ملے گا. لیکن ریشو مقرر ہونا چاہیے کس تناسب سے دونوں فریق نفع لیں گے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, کسی نے 60,000 روپے کی موٹر سائیکل لے کر دی نقد, ایک سال کے بعد وہ کہہ رہا میں اس موٹر سائیکل کے پیسے جو واپس لوں گا تو 90,000 روپیہ لوں گا, 30,000 اوپر لوں گا, اس طرح اوپر پیسے لینا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے.
سوال پوچھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ الفاظ بنا نہیں پائے. آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل نقد میں 60,000 روپے کی ملتی ہے, سال کی ادھار پر 90,000 کی ملتی ہے, تو ایسے ڈیل کرنا جائز ہے کہ کوئی شخص سال کی ادھار پر اسی موٹر سائیکل کو کسی پارٹی کو 90,000 کی اگر بیچتا ہے تو یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے.
اور مفتی صاحب اس میں جو صورت آپ نے بیان فرمائی, اگر دکاندار سے نقد لے کر یعنی سیکنڈ پارٹی آ جائے بیچ کے اندر اور وہ بولے ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہے موٹر سائیکل کی, کیش رقم نہیں ہے, دکاندار کو کیش پہ اٹھانی ہے, تو میں کیش دکاندار سے لے لیتا ہوں, 60 کی میں لے لیتا ہوں اور آپ کو 90 کی دے دیتا ہوں, تو اس کی گنجائش ہوگی؟
تو جو پارٹی بیچ میں آئی ہے وہ لے 60 کی,
ٹھیک ہے,
قبضہ کرے اپنا,
ٹھیک ہے,
پھر اس کو بیچتے,
ٹھیک ہے, تو یہ صورت
درست ہے. جس طریقے سے ایک فیکٹری سے یا ایک امپورٹر سے ایک ہول سیلر خریدتا ہے,
جی,
ہول سیلر ریٹیلر کو بیچتا ہے,
جی,
ریٹیلر گاہک کو بیچتا ہے,
صحیح, سب جگہ پروفٹ. ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا نام ثاقب الرزاق ہے اور میں چکوال سے ہوں, اور میں مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا غیر مسلم کے ساتھ بھی تجارت کرنا جائز ہے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ویسے بھی فزیکل بھی اور ویسے پھر آن لائن بھی کام کرتا ہے, فار ایگزامپل کوئی مجھے آرڈر دیتا ہے کہ آپ مجھے یہ کام کر کے دیں, تو وہ بھی ان کے ساتھ تجارت ہو رہا ہے, تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ.
جی
چکوال سے بات کر رہے ہیں.
جی,
غیر مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ جی غیر مسلم ہیں, نصارہ ہیں, یہود ہیں یا ہنود ہیں, تو ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے. دوسرے وہ ہیں جو مرتد ہیں, یعنی اسلام لائے پھر گئے, ان کا معاملہ الگ ہے, فقہ نے ان کا معاملہ, ان کے احکام الگ بیان کیے ہیں. تو جو صرف غیر مسلم ہیں اس کے ساتھ کاروبار اور تجارت ہو سکتا ہے جائز سے.
ٹھیک, مفتی ابھی میں نے پیچھے ایک سوال آپ سے عرض کیا تھا وراثت والا, تو ایک پہلو وہ تھا, ایک پہلو اور بھی ہے اس میں, یعنی اس میں والدین یا سرپرست گھر کے, دوسرا پہلو یہ کہ بعض اوقات نابالغ بچوں کے ملک میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اگر والدین ضرورت کے وقت یا بڑے ضرورت کے وقت وہ چیز استعمال کر لیں اور بعد میں وہ رکھ دیں, مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ بچے کی ملک میں 1,00,000 روپے تھے, وہ رکھے ہوئے تھے کیش گھر پر, اب والد کو والدہ کو ضرورت پڑی اور یہ استعمال کر لیے, ان نیت یہ بعد میں رکھ دیں گے, چاہے وہ کیش ہو چاہے کوئی اور پروڈکٹ ہو, تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟
دیکھیے پیسوں کا یا دوسری چیز سونا ہو گیا,
جی,
ضرورت کے وقت والدین نابالغ بچوں کی جو رقم ہے وہ ادھار لے سکتے ہیں, قرضہ لے سکتے ہیں,
ٹھیک
ہے, یہ تو جائز ہے. اور چیز کی اگر آپ نے بات کی ہے تو چیز تو پھر دیکھا جائے گا کیا چیز تھی.
ٹھیک, جو چیز ہوگی اس کے اعتبار سے جو ہے وہ بات کی جائے گی. مجھ سے جیسے ابھی سوال آیا تھا ہمارا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی جو بھی منافع ہو دے دینا یا نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کے مختلف لوگ صورت اختیار کرتے ہیں اور فی زمانہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, بعض اوقات لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں نارمل, اپنا نارمل بزنس ان کا چل رہا ہوتا ہے, لیکن ان کی کچھ بچت ہوتی ہے, کچھ سیونگز ہوتی ہیں, وہ چاہتے ہیں جو ہماری سیونگز رکھی ہوئی ہیں یہ تو جامد پڑی ہوئی ہیں, اس سے بھی کچھ ہم کما لیں, کہیں پہ انویسٹ کر دیں, کچھ کر دیں اور سود بھی نہ ہو, تو اس کے لیے بنیادی تقاضا کیا ہے؟
بنیادی تقاضا تو یہ ہے کہ پتہ ہو کہ انویسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے, کیا تقاضے ہوتے ہیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. ہمارے اس پروگرام میں انویسٹمنٹ بہت ڈسکس ہوئی ہے,
جی
بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے, اس پروگرام کو دیکھتے رہیں جو ناظرین تو بہت سارے مسائل کو سمجھتے ہوں گے. اس کے علاوہ تجارت کورس ہوا تھا تو اس میں بھی شرکت کے انویسٹمنٹ کے مسائل پر لیکچر موجود تھے, تو ان لیکچرز کے ذریعے بھی جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے, وہ لیکچر بڑی بنیادی باتوں پر مشتمل ہیں, دیکھنے چاہیے.
مجھ سے ایک سوال ہے کہ مہر کی رقم جو ہے وہ شوہر بیوی کو ادا کرے یہ لازم ہے یا نہیں ہے, اور مہر کی رقم اگر بیوی کو دے دی ہے تو کیا شوہر واپس لے سکتا ہے یا معاف کرا سکتا ہے؟
دیکھیے مہر ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں رکھا گیا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی ایک مہر ہوتا ہے معجل عین سے,
ٹھیک ہے, میم عین جیم لام,
جی عین سے ہوتا ہے معجل,
ٹھیک ہے,
کہ فوری دینا ہے تو وہ تو عورت کو پہلی رات کو دینا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو بعض لوگ پورا مہر ہی معجل رکھ لیتے ہیں, فوری والا,
ٹھیک ہے,
پہلی رات ہی دینا ہے.
ٹھیک,
شوہر یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت مانگ لے کے بعد میں دے دوں گا.
ٹھیک ہے,
بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے تو رضامندی سے تاخیر ہو سکتی ہے.
ٹھیک,
دوسرا ہمارے ہاں جو مہر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میادی, اسے معجل کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ.
ٹھیک,
اجل,
ٹھیک,
اجل آئی ہے
جی.
وہ ایک مدت کو کہتے ہیں اجل. تو بات یہ ہے کہ جو میادی مہر ہے ہمارے عرف کے اندر وہ موقد ہوتا ہے جا کر طلاق کے وقت یا انتقال کے وقت. اس سے پہلے ایک ایسا قرضہ ہے جس کا مطالبہ نہیں ہے.
ٹھیک,
بیوی کا قرضہ ہے شوہر پر لیکن ایسا قرضہ جس کا مطالبہ نہیں ہے.
ٹھیک,
تو اس میں تو شوہر جتنی تاخیر کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے.
صحیح,
لیکن انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے میں یہ قرضہ شمار ہوگا.
ٹھیک ہے,
اور وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ پہلے جناب ترکہ نکال ترکہ تقسیم کرتے وقت تجہیز و تکفین کے بعد وسیع قرضہ نکالا جائے گا اور پھر جو ہے وہ جو مسائل اس کے ہیں تو قرضے میں شمار ہوگا. اچھا, اسی طریقے سے طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ مہر سے دینا پڑے گا. اب وہ موقع آ گیا کہ اب تاخیر کی گنجائش نہیں ہے.
ٹھیک,
تو ایک تو یہ تھا کہ مہر کس طرح کا ہے.
صحیح,
دوسرا جو آپ کا تھا کہ معاف کرنا, تو مہر اگر رقم وغیرہ میں ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے. بیوی اگر معاف کرتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے.
ٹھیک,
لیکن اگر وہ کسی اور شیپ میں زمین وغیرہ جیسے,
جی,
تو وہ پھر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. پھر یہ کہ بیچ دے, قیمت معاف کر دے, اس طرح کا کوئی طریقہ اپنانا پڑے گا.
ٹھیک, ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
احکام تجارت, احکام تجارت.